بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج بدھ ہے، 5 آبان 1400 ہجری شمسی مطابق 20 ربیع الاول 1443 ہجری قمری اور 27 اکتوبر 2021 عیسوی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، اس کے بعد حالات حاضر پر مشتمل پروگرام پیش کیا جائے گا انداز جہاں، پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام صبح امید، اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ، ایران کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی ضرورت پر ایک بار پھر زور دیا ہے۔ آئی ایس آئی کے سربراہ کی تقرری کے معاملے میں تعطل اس وقت ختم ہو گیا جب وزیر اعظم نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کر لی۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے لکھیم پور گھیری قتل کیس میں گواہوں کو تحفظ فراہم کرنے اور تفتیش میں تیزی لانے کا حکم دے دیا ہے۔ اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ کا محاصرہ فوری طور پر ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ، ایران کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی ضرورت پر ایک بار پھر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی منگل کو افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تہران پہنچے۔ انہوں نے تہران پہنچتے ہی اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کی اس ملاقات میں باہمی مسائل، مشترکہ سرحدی امور اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ افغانستان میں تمام اقوام کی شرکت سے وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل ایک اہم ترین سیاسی طریقہ ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ موجودہ حالات سے افغانستان کو باہر نکلنے میں مدد کے لیے سرحدی تجارت کے لیے ایران کی تمام سرحدیں، گزرگاہیں کھلی ہوئی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سردیوں کا موسم آنے والا ہے اور اس وقت ہم افغانستان کی جتنی بھی اقتصادی اور معاشی مدد کریں گے اور اس ملک تک دیگر ممالک کی انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کو آسان بنائیں گے، اتنا ہی پڑوسی ممالک کی سرحدوں کی جانب پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دوست اور برادر ملک پاکستان کے ساتھ طے کیا ہے کہ بدھ کو تہران میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس افغان عوام، عالمی برادری اور افغانستان کی عبوری و عارضی حکومت کے لیے ایک متفقہ پیغام کا حامل ہوگا۔ اس مشترکہ پریس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کے عوام امن و سکون کے حقدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام نے کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور 40 برس سے پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ افغانستان کو مشکل اور حساس حالات کا سامنا ہے، کہا کہ اگر صحیح قدم اٹھایا جائے تو اس ملک میں امن و استحکام قائم کیا جا سکتا ہے، اور یہ استحکام علاقے کی پیش رفت کے لیے مفید ہوگا۔ طالبان نے اتحاد بین المسلمین کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبد القہار بلخی نے کہا ہے کہ وہ شیعہ و سنی مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے حوالے سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد کے ذریعے افغانستان نے آزادی حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ اتحاد کے ذریعے تفرقہ پیدا کرنے والی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے بھی کہا ہے کہ وہ اتحاد بین المسلمین پر مبنی ایران کے رہبر انقلاب اسلامی کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے وحدت اسلامی کانفرنس میں تاکید کی کہ افغانستان میں بم دھماکے شیعہ سنی اختلاف پیدا کرنے کی دشمنوں کی سازش کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا تھا کہ ایران میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد پر زیادہ زور دینے کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ و سنی فرقوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی ایس آئی کے سربراہ کی تقرری کے معاملے میں تعطل اس وقت ختم ہو گیا جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کر لی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کے عہدے پر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں منگل کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی۔ رپورٹوں کے مطابق پہلے یہ ملاقات پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان علیحدگی میں ہوئی، اور بعد میں آئی ایس آئی کے موجودہ سربراہ جنرل فیض حمید بھی اس ملاقات میں شامل ہو گئے۔ اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم ہاؤس نے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کے عہدے پر لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم 20 نومبر 2021 سے آئی ایس آئی کے سربراہ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے لکھیم پور کھیری قتل کیس میں گواہوں کو تحفظ فراہم کرنے اور تفتیش میں تیزی لانے کا حکم دیا ہے۔ نئی دہلی سے یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ نے لکھیم پور کھیری قتل کیس میں ریاست اتر پردیش کی حکومت کے رویے پر کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس ایس وی رمن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی ڈیویژنل بینچ نے مفاد عامہ کی ایک اپیل کی سماعت کے دوران حکم دیا کہ تفتیش میں تیزی لائی جائے اور سی آر پی سی کے دفعہ 164 کے تحت گواہوں کے بیانات جلد از جلد ریکارڈ کیے جائیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ اگر عدالتی افسر متعلقہ علاقے میں دستیاب نہیں ہیں تو ضلع جج کو خود دفعہ 164 کے تحت یہ کام کرنا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ ہم حکومت اتر پردیش کو حکم دیتے ہیں کہ گواہوں کو مناسب تحفظ فراہم کیا جائے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ کا محاصرہ فوری طور پر ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں مسئلہ فلسطین کی حمایت اور غاصب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کی مخالفت پر مبنی ان کے ملک کے موقف کی قدردانی کی۔ اسماعیل ہنیہ نے اس گفتگو میں فلسطین اور خاص طور سے بیت المقدس کے حالات، فلسطینیوں کے مقدس مقامات میں جملہ مسجد الاقصی پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحانہ اور زمان و مکان کے لحاظ سے اس مسجد کی تقسیم اور مسجد الاقصیٰ میں فلسطینی نمازیوں کو داخل ہونے سے روکے جانے کے بارے میں بھی گفتگو کی. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ امریکہ اندر سے ختم ہو رہا ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے امریکہ جانے والے مہاجرین اور تارکین وطن کے حوالے سے بائیڈن حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کی امریکہ آمد سے امریکہ اندر سے ختم ہو رہا ہے. انہوں نے ایک بار پھر پناہ گزینوں کے امریکہ آنے کو روکنے کے لیے سرحدی دیوار کی تعمیر دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد اس کام کو بند کر دیا گیا تھا. اور آخر میں یہ خبر کہ آل خلیفہ کی جیل میں تشدد کا شکار ہو کر شہید ہونے والے بحرینی شہری علی قمبر کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں. بحرین کی جمعیت الوفاق نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جنوبی الساحلہ اور النوادرات کے علاقے کے شہریوں نے علی قمبر کی سے اظہار وفاداری اور یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سمعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم افغانستان کے بارے میں تہران میں مجوزہ کانفرنس کے تناظر میں گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ہماری رپورٹ.
گزشتہ 15 اگست کو افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے اعلان کے بعد سے اب تک کسی بھی ملک نے طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے, اگرچہ طالبان کی کوشش ہے کہ عالمی برادری اسے قبول کر لے. طالبان کے وفود نے اسی کوشش کے تحت مختلف ملکوں کا دورہ بھی کیا ہے, لیکن کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے لیے اپنی آمادگی فی الحال ظاہر نہیں کی ہے. البتہ روس, چین اور ایران سمیت کئی ملکوں نے انسانی بنیادوں پر افغانستان کے ساتھ اقتصادی لین دین پر رضامندی ظاہر کی ہے. ایران نے اس سلسلے میں ایندھن اور دیگر شعبوں میں افغان عوام کی انسان دوستانہ بنیادوں پر مدد بھی کی ہے. ایران کی اسی انسان دوستانہ امداد کے پیش نظر افغان چیمبر آف کامرس کے سربراہ نے کہا ہے کہ افغانستان ایران سے تیل خریدنا چاہتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایران اس سلسلے میں ہمیں سہولتیں فراہم کرے. دوسری جانب کابل میں ایران کے سفیر بہادر امینیان نے طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات میں کہا کہ تہران افغانستان کی اقتصادی مشکلات کے حل کے مقصد سے سرمایہ کاری کے لیے آمادہ ہے. سفیر ایران نے دونوں ممالک کے مابین پائے جانے والے بہت سے اشتراکات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم مختلف شعبوں من جملہ نقل و حمل, انرجی, معدنیات, تجارت اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں. افغانستان ایران کا ایک ہمسایہ ملک ہے, اور افغانستان میں رونما ہونے والے ہر طرح کے مثبت اور منفی حالات کا اثر ایران پر پڑنا ناگزیر ہے. ایران نے پچھلے 4 عشروں کے دوران 80 لاکھ افغان مہاجرین کی پذیرائی کی ہے اور اب بھی کر رہا ہے, اور اس نے ہمیشہ افغانستان میں قیام امن کی کوششیں جاری رکھی. موجودہ حالات میں افغانستان میں انسان دوستانہ امداد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ایران کا موقف یہی ہے کہ وہاں ایک ایسی وسیع بنیاد حکومت تشکیل پانی چاہیے جو افغان عوام اور سبھی گروہوں کی نمائندہ حکومت ہو. اسی سلسلے میں بدھ کو تہران میں افغانستان کے 6 ہمسایہ ملکوں کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ اجلاس افغانستان میں قیام امن کے عمل میں مدد دینے کا ایک اور اقدام ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس اجلاس سے واضح اور مشترکہ پیغام جائے گا کہ افغان عوام ایسی حکومت کو قبول کریں گے جو ان کی امنگوں کی ترجمان ہو. انہوں نے کہا کہ بدھ کو ایرانی دارالحکومت تہران افغانستان سے متعلق سفارتکاری کا ایک اہم مرکز ہوگا, اور اجلاس میں شریک 6 ملکوں کے وزرائے خارجہ افغانستان کے بارے میں اپنے اپنے ملکوں کے نظریات اور موقف بیان کریں گے. بہرحال ایک ایسے وقت جب افغانستان میں غیر معمولی سیاسی خلا کے دوران افغان عوام کو مختلف اقتصادی، معاشی اور سیکورٹی کے مسائل کا سامنا ہے تو افغان قیادت کے ساتھ ساتھ افغانستان کے سبھی ہمسایہ ملکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باہمی تعاون اور اشتراک کے عمل کے ذریعے افغان عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے عملی اقدام کریں تاکہ داعش جیسے خونخوار دہشت گرد گروہ افغانستان کی موجودہ صورتحال سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے بے گناہوں کا اب اس سے زیادہ خون نہ بہا سکیں۔ پچھلے ہفتوں کے دوران قندوز اور قندھار کی مساجد سمیت مختلف علاقوں میں داعش نے، جسے امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے، دہشت گردانہ حملوں میں سینکڑوں بے گناہ افغان شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔
ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی لاہور سے، پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر فاروق چوہان کو، اور اسی طرح سے دہلی سے ہندوستان کے سینئر صحافی محمد احمد کاظمی صاحب کو آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا۔ قمر عباس نقوی ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تہران میں بدھ کو افغانستان کے بارے میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس میں شرکت کے لیے وفود تہران پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اجلاس کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے؟
دیکھیں، افغانستان کے سلسلے میں جو اجلاس ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو حالات ہیں افغانستان کے اس کے سلسلے میں کسی حتمی صورتحال یا کوئی واضح صورتحال تک پہنچنے کے سلسلے میں یقیناً ایک قدم ہوگا، اور جو اس سے پہلے اجلاس ہوا تھا ماسکو میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی کا سلسلہ ہے، تسلسل ہے، یعنی وہ ہے، اور جس طرح کا ماحول بن رہا ہے عالمی سطح پر اور جو حالات ہیں افغانستان کے، خاص طور سے وہاں کے عوام کے جو حالات ہیں، جس طرح سے صحت کے شعبے میں یا بھوک سے معاملات جو ہو رہی ہیں اتنی زیادہ، اور جو بدامنی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تہران کا جو اجلاس ہے اور ایران کا جو موقف رہا ہے علاقائی ملکوں کے سلسلے میں اور خاص طور سے پڑوسیوں کے سلسلے میں یا دہشت گردی کے حوالے سے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دو تین چیزیں کافی اس پر زور دیا جائے گا۔ ایک یوں بھی پڑوسی ملکوں کی امن و امان کی صورتحال پڑوسی ملکوں کے لیے اہم ہوتی ہی ہے، کہ جہاں بھی اگر کسی ملک میں اس طرح کی بدامنی ہوگی تو خواہ نہ خواہ اس کا اثر دوسرے ملک پر پڑتا ہے، تو اس حوالے سے تو ہی ہے، لیکن ایران کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ایجنڈے میں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے افغانستان میں، وہ اسے کافی اہمیت دی جائے گی اس پر، اور اس کے علاوہ پھر ظاہر سی بات ہے جو افغانستان کے عوام کی جو صورتحال ہے وہ بھی ایران کے لیے خاص طور سے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جب سے وہاں پر جنگ شروع ہوئی ہے عشروں سے، اس بالکل پوری طرح سے ملوث اس کے جو نتائج ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، اس میں مبتلا رہا ہے، اور ایران ہر طرح سے، اتنے سارے افغان مہاجر یہاں پر ہم دیکھتے ہی ہیں کہ یہاں موجود ہیں، میزبانی کر رہا ایران، اور بہرحال مہاجر جب کسی دوسرے ملک کے کسی بھی ملک میں آتے ہیں تو ان کا مذہب یا ان کی ثقافت جو بھی، اس سے قطع نظر بہرحال بہت طرح کے مسائل اور بہت طرح کے بوجھ جو ہوتا ہے وہ میزبان حکومت اور میزبان ملک پر ڈالتے ہیں، اور میرے خیال سے خاص طور سے پاکستان جیسے ممالک جن کو طویل عرصے سے سامنا رہا ہے اس کا، ان کو بہت اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہے۔ تو یہ ممالک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ دوسرا جو اہم موضوع ہوگا اس میں وہ خاص طور سے افغانستان کی صورت حال اور وہاں کے عوام کی حالت ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ٹیلی فون لائن کے ذریعے پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر فاروق چوہان صاحب سے۔ چوہان صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی چوہان صاحب، افغانستان کے بارے میں تہران میں بدھ کو اجلاس ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ پہنچ چکے ہیں، دیگر ملکوں کے وزراء خارجہ بھی پہنچ رہے ہیں، اس اجلاس کی اہمیت کیا ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیے بڑا اہم اجلاس ہے، اس سے پہلے آپ کو پتا ماسکو میں بھی ملاقاتیں اور چیزیں چلی ہیں اور اجلاس وغیرہ، یہ معاملہ چونکہ چل رہے ہیں اس میں چین بھی دلچسپی لے رہا ہے، تو اس تناظر میں بڑا اہم اجلاس ہے، تہران کو بھی اس میں خاصی دلچسپی ہے، ظاہر ایران ہمسایا ہے اور ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ امن وہاں پہ ہو. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت ظاہر ہے جیسے بھی جس صورتحال میں بھی اس کو وہ بنی ہے یا وہاں طالبان آئے ہیں، امریکہ جو سب سے بڑی برائی ہے شیطان امریکہ، اس کا وہاں سے جانا سب سے پہلا ایک اچھا معاملہ ہوا ہے کہ وہاں سے ذلیل و خوار ہوا ہے، رخصت ہوا ہے. اب دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جاتے ہوئے اس نے خود تو خاموشی سے چلا گیا اور جو بگرام ایئر بیس سے نکلا اور آپ کو پتا ہے کہ طالبان سے وہ معاہدہ کر کے نکلا، اور اس کے نتیجے میں آپ سب منظرنامے کو ذرا غور سے دیکھیں نا کہ اس میں امریکہ ایک طرف نے آپ کو سیف چاہتا تھا، محفوظ راستہ چاہتا تھا، اس نے لیا کہ اس کے اپنے فوجیوں کو جاتے ہوئے بچانا چاہتا تھا. اور جو بائیڈن نے آپ کو یاد ہوگا جب پالیسی بیان دیا امریکہ میں، تو اس نے کہا کہ ہم اپنی نئی جو امریکی نسل ہے اس کو اس آگ میں، اس جنگ میں اور افغانستان میں نہیں مزید نہیں جھونک سکتے. اگر ظاہر ہے کہ اصل دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے، امریکہ جو ہے جس طرح عراق پہ آیا تھا اس نے وہاں ظلم و ظلم کی ایک بدنما شکل اس کی نظر آئی امریکی ظلم کی، یہی امریکہ نے یہاں ظلم کیا، لاکھوں عراقی مسلمانوں کو شہید کیا، لاکھوں مسلمان جو ہے ہمارے افغانستان میں شہید ہوئے. اور اس کا اور پھر جب امریکہ دیکھیں جب اس نے آیا تو اس نے یہی کہا کہ جو ہے 9/11 ٹوین ٹاور کا ڈرامہ جو اس نے سو کال تھا اس نے کیا، لیکن اس کے بعد ثابت ہوا کہ کوئی افغانی اس میں ملوث نہیں تھا اس میں. تو دیکھیں اصل میں معاملہ جب سمجھ آتا ہے کہ اب داعش کا آپ دیکھے جانے کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس میں امریکہ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں داعش کو پنپنے نہیں دینا چاہتا، لیکن دوسری طرف امریکہ ہی پلان کر رہا ہے. آپ دیکھیں مشرق وسطی میں حالات شام میں خراب ہوئے، یمن میں خرابی پیدا کی گئی، یہ اس میں پیچھے ساری جو گیم پلان تو امریکہ کا ہے کہ لڑائی جھگڑا آپس میں لڑایا جائے، مسلمان ممالک کو لڑایا جائے، اور پھر جو حالات مشرق وسطی میں پیدا کیے آگ اور خون کا کھیل اس نے کیا یہاں پہ، اور اس کے بعد اسی داعش کو اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ خود تو نکل گیا افغانستان سے، امریکہ کی بہت بڑی سازش ہے کہ افغانستان کا امن خراب رہے، وہاں حالات بہتر نہ ہوں. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی جلدی، کیونکہ جس طرح ایران اس میں کوشش کر رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے.
کاظمی صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے، محمد احمد کاظمی، ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار. کاظمی صاحب السلام علیکم. جی کاظمی صاحب آپ لائن پہ ہیں جناب؟
جی جی.
کاظمی
جی
صاحب افغانستان کے تعلق سے، خاص طور پر افغان عوام کے مشکلات و مسائل کے تعلق سے عالمی برادری کی ذمہ داری کیا ہے؟
دیکھیے عالمی برادری کی ذمہ داری تو بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ بہرحال ایک ملک ہے، ایک اس کے آس پاس ممالک ہیں اور وہاں انسانی جانوں کو خطرہ ہے.
جی جی.
لوگوں کو کھانے پینے تک کی پریشانی ہونی شروع ہو گئی ہے، اور ابھی تک جس طرح سے امریکہ نے اور کچھ دوسرے ملکوں نے ان کا پیسہ اپنے یہاں یا یہ کہیے کہ اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، روکی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اور مشکلات بڑھی ہوئی ہیں. اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے ملکوں کو مل کر کے اس افغانستان کے عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے راستے پر کام کرنا چاہیے.
جی جی.
سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، موجودہ جو انٹرم حکومت ہے اس وہ کیسی سرکار ہو کیا ہو، لیکن وہاں کے عوام کو کھانے پینے کی روزمرہ کی ضرورتوں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ ذمہ داری بہرحال بنتی ہے بین الاقوامی برادری.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ جناب.
سامعین ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بار بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا کیا بتائیں
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا. پروگرام صبح امید کے بعد آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد دعائے یعنی آج کے دن کی دعا پیش کی جائے گی اور اسی کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. میزبان حسین تقوی کو صبح کی نشریات سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. پہلے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید, اس کے بعد پیش کیا جائے گا یادوں کے جھروکے اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. جی ہاں سامعین, ایک اچھے دن کی آرزو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اخلاق ان صفات و افعال کو کہا جاتا ہے جو انسان کی زندگی میں اس قدر رچ بس جاتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر بھی ظہور پذیر ہونے لگتے ہیں۔ بہادر فطری طور پر میدان کی طرف بڑھنے اور بزدل طبیعی انداز سے پرچھائیوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ کریم کا ہاتھ خود بخود جیب کی طرف بڑھ جاتا ہے اور بخیل کے چہرے پر سائل کی صورت دیکھ کر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ اسلام نے غیر شعوری اور غیر ارادی اخلاقیات کو شعوری اور ارادی بنانے کا کام بھی انجام دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے شعور و ارادے کے ساتھ پیدا کرے تاکہ اہم سے اہم موقع پر یہ صفت اس کا ساتھ دے۔ ورنہ اگر غیر شعوری طور پر صفت پیدا بھی کر لی ہے تو حالات کے بدلتے ہی اس کے متغیر ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ مثلاً جہاں اسلام نے صاحب ایمان کی اخلاقی تربیت کا سامان فراہم کیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ انسان میں اخلاقی جوہر بہترین تربیت اور اعلیٰ ترین شعور کے زیر اثر پیدا ہو، سخت ترین حالات میں قوت برداشت کا باقی رہ جانا ایک بہترین اخلاقی صفت ہے۔ لیکن یہ صفت بعض اوقات بزدلی اور نافہمی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات مصائب و مشکلات کی صحیح سنگینی کے اندازہ نہ کرنے کی بنیاد پر اسلام چاہتا ہے کہ یہ صفت مکمل شعور کے ساتھ پیدا ہو اور انسان یہ سمجھے کہ قوت تحمل کا مظاہرہ اس کا اخلاقی فرض ہے جسے بہرحال ادا کرنا ہے۔ تحمل نہ بزدلی اور بے غیرتی کی علامت بننے پائے اور نہ ہی حالات کے صحیح ادراک کے فقدان کی علامت قرار پائے۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یقیناً ہم تمہارا امتحان مختصر سے خوف، بھوک، جان، مال اور ثمرات کے نقص کے ذریعے لیں گے، اور پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جن کی شان یہ ہے کہ جب ان تک کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ انہی افراد کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید قوت تحمل کی تربیت دینا چاہتا ہے اور مسلمان کو ہر طرح کے امتحان کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے، اور پھر تحمل کو بزدلی سے الگ کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تعلیم دیتا ہے، اور نقص اموال اور انفس کو خسارہ تصور کرنے کے جواب میں صلوات اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے تاکہ انسان ہر مادی خسارے اور نقصان کے لیے آمادہ رہے، اور اسے یہ احساس رہے کہ مادی نقصان نقصان نہیں ہے بلکہ صلوات اور رحمت کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو وہ عظیم قوت تحمل کا حامل ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ اخلاقی کمال شعوری اور ارادی طور پر پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ ہر آن مصائب کا استقبال کرنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر سکتا ہے۔ مصیبت کو برداشت کر لینا ایک انسانی کمال ہے، لیکن اس شان سے استقبال کرنا گویا اسی کا انتظار کر رہے تھے اور پھر اس کو صداقت خدا اور رسول کی بنیاد قرار دے کر اپنے ایمان و تسلیم میں اضافہ کر لینا وہ اخلاقی کمال ہے جسے قرآن کریم اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں صبر کرنے والوں کی جزا کا اعلان تربیت کا ایک خاص انداز ہے کہ اس طرح قوت تحمل بیکار نہ جانے پائے اور انسان کو کسی طرح کے خسارے اور نقصان کا خیال پیدا نہ ہو، بلکہ مزید تحمل و برداشت کا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ اس طرح خدا کی معیت، محبت، فضل عظیم اور تحیت و سلام کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے جو بہترین راحت و آرام اور بے حساب دولت و ثروت کے بعد بھی نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ وہ اپنی تعلیمات میں اس عنصر کو نمایاں رکھتا ہے اور مسلمان کو ایسا با اخلاق بنانا چاہتا ہے جس کے اخلاقیات صرف افعال، اعمال اور عادات نہ ہوں، بلکہ ان کی پشت پر فکر، فلسفہ، عقیدہ اور نظریہ ہو، اور وہ عقیدہ و نظریہ اسے مسلسل دعوت عمل دیتا رہے اور اس کے اخلاقیات کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا رہے۔ قوت تحمل کے ساتھ قرآن کریم نے ایمانی جذبات کے بھی مرقع پیش کیے ہیں، جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ تحمل و حلم کو صرف منفی حدوں تک نہیں رکھنا چاہتا ہے، بلکہ مصائب و آفات کے مقابلے میں ایک مثبت رخ دینا چاہتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب منگیر بہار ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو ہماری پہچان بن چکا ہے۔ پروگرام کے حوالے سے میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے پروگرام ہوتے ہی ہیں ایسے کہ تعریف کی جائے۔ البتہ کبھی کبھی آواز صاف نہیں رہتی ہے، مگر انٹرنیٹ کے ذریعے سے پروگرام سن لیتے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ اور سامعین محترم حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قدیم زمانے کا ذکر ہے کہ کسی صحرا میں ایک بادیا نشین عرب رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک بے آب و گیا صحرا میں خیمہ لگا رکھا تھا اور اونٹوں کی پرورش کیا کرتا تھا۔ وہ ضروری اشیاء خریدنے کے لیے اکثر شہر جایا آیا کرتا تھا۔ اس کی ایک شہری سے دوستی ہو گئی، اور جب بھی شہر جاتا، احوال پرسی کے لیے اپنے دوست کے گھر ضرور جاتا۔ عرب بدھو یہ سوچ کر کہ خالی ہاتھ نہ جائے، ہر بار اپنے ساتھ دودھ سے بھرا ایک کوزہ اس کے لیے ضرور لے جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شہری کو بھی اونٹنی کے دودھ کا چسکا لگ گیا، اور وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتا کہ کب اس کا بدو دوست آئے اور اونٹ کا دودھ اسے پینا نصیب ہو۔ بادیا نشین عرب مہینے میں ایک بار ضرور شہر آیا کرتا تھا، لیکن اچانک اس کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ دو تین ماہ تک شہر نہ جا سکا۔ وہ اپنے ارد گرد رہنے والے دوسرے بادیا نشینوں سے کہتا کہ جب وہ شہر جائیں تو اس کے لیے بھی سامان خریدتے لائیں، اور اس طرح اس کا کام چل جاتا۔ جب لگاتار کئی مہینے گزر گئے اور دوستوں نے ایک دوسرے کو نہ دیکھا، تو شہری دوست نے اپنے آپ سے کہا، ارے بھائی، جانے سے آنا ہوتا ہے، مدتوں سے میرے دوست کا اتا پتا نہیں ہے، اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی خبر لوں کہ کس حال میں ہے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا، گھوڑے کی زین کسی، دوست کے لیے تحفہ لیا اور صحرا کی راہ لی تاکہ دوست سے ملاقات بھی ہو جائے اور اونٹنی کے دودھ سے پیٹ کا جہنم بھی ٹھنڈا کیا جا سکے، جس کی اسے عادت سی پڑ گئی تھی۔ وہ شہر سے باہر نکلا تو موسم نے انگڑائی لی اور ہوا کا رخ بدلنے لگا۔ ہلکی ہلکی مگر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا، ہوا تیز اور تیز تر ہوتی چلی گئی۔ ابھی وہ اپنے دوست کے خیمے کے قریب بھی نہیں پہنچ پایا تھا کہ صحرا میں طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ شہری بابو کا صحرائی طوفان سے کبھی واسطہ بھی نہیں پڑا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور خود کو یہ تسلی دیتا جاتا تھا کہ تھوڑی دیر میں تو اپنے دوست کے خیمے تک پہنچ ہی جاؤں گا، وہاں آرام کروں گا، وہ میرے لیے اونٹنی کا تازہ تازہ دودھ لائے گا، ہم دونوں گپ شپ لگائیں گے اور اونٹنی کا دودھ بھی پئیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ طوفان نے ایسی شدت اختیار کی کہ شہری کا حوصلہ جواب دے گیا، اور وہ گھوڑے سے اتر کر اس کے پیٹ کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ صحرا کی ریت اس کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ ابھی وہ ریت کے طوفان سے پنجہ آزمائی کر رہا تھا کہ اسے دور سے کچھ سائے سے آتے دکھائی دیے۔ جب وہ قریب آئے تو پتا چلا کہ ڈاکو ہیں۔ ابھی وہ پوری طرح اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پایا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس پر حلہ بول دیا اور اس کا سارا سامان لوٹ لیا، اور ہاں اس کا گھوڑا بھی لے گئے۔ شہری کے پاس نہ تو اب گھوڑا تھا کہ اس پر سواری کی جائے اور نہ ہی پیسہ تھا۔ وہ پیدل ہی چلا مگر صحرا کی طرف نہیں، بلکہ اس نے اپنا رخ شہر کی طرف موڑ لیا اور راستے میں خود سے کہتا جاتا تھا کہ نہ شیر شتر نہ دیدار عرب، یعنی اونٹنی کا دودھ چاہیے نہ عرب بدو سے ملاقات۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 آبان، 20 ربیع الاول اور 27 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس ربیع الاول سن 450 ہجری قمری کو مسلمان ادیب اور فقی ابو طیب تبری نے بغداد میں وفات پائی۔ وہ سن 348 ہجری قمری میں ایران کے شہر آمل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا اور بغداد میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کا شمار اپنے دور کے بزرگ اور اہل علم افراد میں ہونے لگا۔ ان کی علمی شہرت کے نتیجے میں ہی ان کو منصب قضاوت عطا کیا گیا، جس سے وہ عمر کے آخری حصے تک وابستہ رہے۔ ابو طیب کو شعر و ادب سے بھی لگاؤ تھا اور انہوں نے شعر بھی کہے ہیں۔ بیس ربیع الاول سن 507 ہجری قمری کو 34 صدی ہجری کے مشہور ایرانی ادیب اور شاعر محمد بن احمد عثمانی ابی وردی کا انتقال ہوا۔ انہیں شاعری کے علاوہ ادب، علم الانساب، حدیث، تاریخ اور بہت سے دیگر علوم میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ فن کتابت میں بھی انہیں شہرت حاصل تھی۔ ان کی کتابیں آج بھی لغت شناسی کے اہم ترین ماخذ میں شمار ہوتی ہیں۔ ابی وردی کے اشعار خاص حسن اور زیبائی کے حامل ہیں اور ان کا بیان نہایت شیریں اور رواں ہے۔ ان کی تالیفات میں تاریخ ابی وردی اور طبقات العلوم کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ستائیس اکتوبر سن 1331 عیسوی کو عالم اسلام کے ایک عظیم مورخ اور جغرافیہ دا اسماعیل ابن علی ابو الفدا نے وفات پائی۔ وہ 7 صدی ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے تھے۔ ابو الفدا کا تعلق ایوبی خاندان سے تھا اور شاہ مصر کے قریبی افراد اور خدمت گزاروں میں شامل تھے۔ شاہ مصر نے ملک المواید کا لقب ان کو دیا تھا۔ ابو الفدا بڑے عالم، سائنسداں اور علم دوست انسان تھے۔ نیز وہ اپنے قریبی سائنسدانوں کے لیے پیشن گوئی بھی معین کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی چند کتابوں تک ہی دسترسی حاصل ہے۔ 27 اکتوبر سن 1905 عیسوی کو ناروے سویڈن کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کر کے آزاد ہو گیا۔ ناروے پر جو ایک طاقتور اور تسلط پسند ملک تھا، 1380 عیسوی میں ڈنمارک کا قبضہ ہو گیا اور یہ قبضہ چار صدیوں سے زیادہ تک رہا۔ 1814 میں ویانا کانگریس نے نیپولین سے ہونے والی جنگ میں سویڈن کی خدمات کے سلے میں ناروے کو سویڈن کے کنٹرول میں دے دیا۔ اس فیصلے کے خلاف ناروے کے لوگوں نے شورش شروع کر دی۔ بالآخر 1905 عیسوی میں ناروے آزاد ہو گیا اور آئینی بادشاہت تشکیل پائی۔ ستائیس اکتوبر سن 1910 عیسوی کو جاپان نے روس اور چین سے کئی سال جنگ کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد کوریا کو باقاعدہ طور پر جاپان میں ملا لیا۔ یہ اقدام جاپانی سامراج کے خلاف عوامی تحریک اور احتجاج میں اضافے کا سبب بنا، لیکن 1945 عیسوی میں دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست تک کوریا جاپان کے ہی قبضے میں رہا۔ اسی درمیان شمالی کوریا پر سابق سوویت یونین اور جنوبی کوریا پر امریکہ کا قبضہ ہونے پر کوریا دو حصوں یعنی شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں بٹ گیا۔ ستائیس اکتوبر سن 1958 عیسوی کو پاکستانی فوج کے کمانڈر محمد ایوب خان نے کودتا کے ذریعے بغیر خون خرابے کے پاکستان کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جنرل ایوب خان نے صدر اور وزیر اعظم کے عہدے خود سنبھالے اور ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ انہوں نے اگرچہ 1965 عیسوی میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کی، لیکن آہستہ آہستہ سیاسی اور اقتصادی مسائل بڑھنے کی وجہ سے ان کو عوامی شورشوں کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر 1969 عیسوی میں انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو اقتدار سونپ دیا۔ پانچ آبان سن 1358 ہجری شمسی کو معروف ادیب، مدرس اور محدث پروفیسر سید جلال الدین محدث ارموی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1283 ہجری شمسی میں ایران کے شہر ارومیہ میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے آبائی وطن میں ابتدائی تعلیم اور فارسی ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مشہد چلے گئے، جہاں انہوں نے مشہور علماء سے فقہ، اصول فقہ، ادب، تاریخ، حدیث اور رجال کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں علوم حدیث کے مطالعے اور تحقیق میں خاص دلچسپی تھی اور اسی بنا پر ارومیہ سے تعلق رکھنے والے آیت اللہ سید حسین عرب باغی نے انہیں علماء کے طبقے سے تعلق نہ رکھنے کے باوجود محدث کا لقب دیا۔ محدث ارموی تعلیم مکمل کرنے کے بعد درس و تدریس اور تحقیق میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے آغا بزرگ تہرانی اور شیخ محمد علی معزی دسفولی جیسے علماء سے اجازہ روایت بھی حاصل کیا۔ وہ ایک انتھک محقق تھے اور بعض کتابوں پر انہوں نے جو حاشیے تحریر کیے وہ اصل متن سے زیادہ تھے۔ ان کی تصحیح اور تحقیق شدہ کتابوں کی تعداد 45 ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم
Thank you. Thank you.